یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے اور جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ آج کی نشست میں اللہ مالک الملک کی توفیق سے حج کے موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی، اور حج کے متعلق کتنے ہی پہلو اور کتنے ہی گوشے ہیں۔ جن حج کے جن گوشوں کے متعلق گفتگو ہوگی، ان میں سے ایک گوشہ یہ ہے کہ لفظ حج اس کا معنی کیا ہے، نمبر دو حج ایک فریضہ ہے، نمبر تین حج کے فرض اور واجب ہونے کے لیے کیا شروط ہیں، نمبر چار حج کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں، نمبر پانچ حج کرنے والے کو حج کرنے کی بنا پر اللہ سے کیا ملنے کا وعدہ ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ حج کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ حج کا کیا معنی ہے، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کی فرضیت کن آیات کریمہ سے اور کن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے، حج کی ان پر فرضیت کے ثبوت کے لیے ان میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، اور پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے حج کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، اور چھٹی بات یہ عرض کرنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا حج کی ادائیگی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اللہ مالک الملک صحیح بات کہنے اور صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ حج اس سے کیا مراد ہے، اور لفظ حج کی مراد سننے سے پہلے یہ بات سن اور سمجھ لیجئے کہ حج ہا کی زبر اور ہا کی زیر دونوں طرح پڑھنا درست ہے، حج کہنا بھی درست ہے اور حج یہ کہنا بھی درست ہے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح حج کا لفظ آیا ہے، ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس میں ہا کی زیر ہے یا زبر؟ زیر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس مقام پر ہا کی زبر ہے یا زیر ہے؟
زبر۔
حج کو ہا کی زبر کے ساتھ اور ہا کی زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ حج کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں حج کا معنی ہے کسی کا قصد کرنا، کسی کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں حج سے مراد یہ ہے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ حج کا لغوی معنی یہ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت الحرام کا قصد کرنا۔ بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حج اسلام میں فرض ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابتدا میں پڑھی ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستے میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس پر اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ حج لازم۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی حج نہ کرے باوجود استطاعت ہونے کے، باوجود طاقت ہونے کے، فریضہ حج کی ادائیگی سے اعراض کرے تو فرمایا جو کوئی کفر کرے تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں فرضیت حج کے متعلق اس طرح فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں بھی اللہ کی طرف سے اتمام حج اور اتمام عمرہ کا حکم دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حج کی فرضیت کو اپنی امت کے لیے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. پہلی بات یہ ہے، اس بات کی گواہی دی جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سجدہ، رکوع، دعا، نظر، نیاز، سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے. اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام کا دوسرا رخ و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. تیسرا رخ و ایتاء الزکاۃ، زکاۃ کا ادا کرنا. چوتھا رخ والحج، بیت اللہ کا حج کرنا. اور پانچواں رخ و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اسلام کے پانچ ارکان ہیں، پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے پانچ بنیادی اصول ہیں، اور ان پانچ ارکان میں سے، پانچ بنیادوں میں سے، پانچ اصولوں میں سے ایک رکن، ایک اساس اور ایک بنیاد وہ بیت اللہ کا حج ہے. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے متعلق مستقل طور پر ارشاد فرمایا. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، فرض علیکم الحج فحجوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پر حج کو فرض کیا گیا ہے، فحجوا، حج کرو. اس حدیث سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اس فرضیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی بھی امت کو تاکید کی، اور وہ بات یہ ہے، اگر کسی شخص کا حج کے لیے جانے کا ارادہ ہو اور حج کی استطاعت رکھتا ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ وہ حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. معلوم نہیں اب اس میں استطاعت ہے، بعد میں یہ استطاعت رہے کہ نہ رہے. اب اگر صحت مند ہے، معلوم نہیں کہ صحت رہے نہ رہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد الحج فلیتعجل. فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو وہ اپنے ارادہ کی تنفیذ میں، اپنے ارادہ کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کرے. من اراد الحج فليتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے حج کے ارادہ کو پورا کرنے میں جلدی کرے. اور فرمایا کیوں؟ فإنه قد يمرض المريض وتضل الضال وتعرض الحاجة، معلوم نہیں اگر وہ اپنے ارادہ کو پورا کرنے میں تاخیر کرے، ہو سکتا ہے بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے، جو سواری ہے وہ گم ہو جائے، یا کوئی ایسی حاجت ایسا معاملہ سامنے آ جائے جو حج کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی جو حج کا ارادہ کرے اور اس میں حج کرنے کی استطاعت ہو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. اور وہ شخص جو حج کی ادائیگی میں باوجود استطاعت کے تاخیر کرے، اس کے متعلق حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ نے بہت سخت ریمارکس دیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق امام ابو بکر الاسماعیلی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، من اطاق الحج فلم يحج فليس عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ شخص جس میں حج کی ادائیگی کی طاقت ہو اور وہ طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اب یہ اس کی مرضی ہے، یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، مقصود کیا؟ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور روایت میں ہے، امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت حسن البصری رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، لقد هممت ان ابعث الى هذه الامصار رجالا فينظرون الى كل من كانت له جدا فلم يحج فيضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ تمام صوبوں میں اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کو ارسال کروں، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ صوبوں میں اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کو ارسال کروں، اور وہ دیکھیں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حج کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جا رہے. میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق حکم دوں کہ ان پر وہ جزیہ مقرر کر دیا جائے جو غیر مسلموں پہ مقرر کیا جاتا ہے. ما ہم بے مسلمین ما ہم بے مسلمین، جو لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور استطاعت کے بغیر حج نہیں کرتے، فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. بات کا دوسرا حصہ یہ عرض کیا کہ اسلام میں حج فرض ہے اور اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مسلمان باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی پر حج کے واجب ہونے کے لیے، کسی پر حج کے فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہے. مردوں پر حج کے واجب ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں، اپنی انگلیوں پر میرے ساتھ گنتے جائیے اور جو تحریر کرنا چاہے وہ تحریر کر لے. مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شروط ہیں اور عورتوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے چھ شروط ہیں. اگر کسی شخص میں جو مرد ہے اس میں پانچ باتیں پائی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے، اور اگر کسی عورت میں چھ باتیں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے. اور مردوں کے لیے جو پانچ باتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک اسلام، نمبر دو بالغ ہونا، نمبر تین عقل والا ہونا، دیوانہ نہ ہو، نمبر چار آزاد ہو غلام نہ ہو، اور نمبر پانچ جانے کے لیے سواری اور خرچہ کا بندوبست ہو، اور اگر اپنی سواری نہ ہو تو سواری کا کرایہ بھی اپنے پاس آنے اور جانے کا موجود ہو. پھر سنیے، کسی شخص پر، کسی آدمی پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شروط ہیں. پہلی شرط کہ مسلمان ہو، جو مسلمان ہی نہ ہو وہ حج کیا کرے گا، اسے تو بیت اللہ میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے. نمبر دو بالغ ہو، اگر نابالغ حج کرے اس کے ماں باپ کو اسے حج کروانے کا ثواب ہوگا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا بچے کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حج ہے، اور جو ماں اور باپ اس کو حج کروا رہے ہیں ان کو بچہ کے حج کروانے کا ثواب ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے، اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے حج کیا ہو اس کا یہ حج حج اسلام نہ ہوگا. کیا مقصد؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے ذمہ جو حج ہے وہ باقی ہے، اس حج سے ثواب ہوگا اس کے ماں باپ کو، لیکن جو زندگی میں ایک دفعہ حج کا ادا کرنا ہے وہ اس کے ذمہ باقی ہے. اور تیسری شرط کون سی ہے؟ عقل کا ہونا. جو دیوانہ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیوانگی سے محفوظ رکھے، اور جو مسلمان دیوانے ہیں اللہ ان کو عقل عطا فرمائے. جو دیوانہ ہے اس پر بھی حج نہیں، دیوانہ اس پہ تو تکلیف ہی نہیں. جس طرح کے حدیث میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، تین قسم کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں. اور وہ تین قسم کے کون کون سے ہیں؟ ان النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا شخص جب تک بیدار نہ ہو اس پہ گرفت نہیں. وعن الصبی حتی یشب, چھوٹے پر جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے. وعن المعطوح حتی یعقل, اور جس کی عقل نہیں جو دیوانہ ہے, جب تک اسے اللہ عقل عطا نہ فرما دے اس پر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ نہیں. تو چوتھی شرط کیا ہے؟ عقل کا ہونا. دیوانوں پر, پاگلوں پر حج فرض نہیں. اور پانچویں شرط کیا ہے؟ سواری موجود ہو. اور آنے چوتھی شرط یہ ہے, آزادی. جو غلام ہے اس کے اختیارات محدود ہیں, وہ مال و زر کا مالک نہیں, اس پہ اللہ کی طرف سے حج فرض نہیں. اور پانچویں بات, استطاعت ہو, اپنی سواری ہو, اور آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. ایسا نہ ہو حج کے لیے جائے اور وہاں بھیک مانگنا شروع کر دے. اور اگر اپنی سواری نہیں تو سواری کا, آنے جانے کا جو کرایہ ہے اس کے پاس موجود ہو. اور ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی اس میں بھی اسی بات کا ذکر موجود ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ پانچ شروط کن پر حج کی فرضیت کے لیے ہیں؟ مردوں پر. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے ان کے لیے یہ پانچ شرائط ہیں, اور ان پانچ شرائط کے ساتھ ایک چھٹی شرط بھی ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ حج کی ادائیگی کے لیے, سفر میں جانے کے لیے اس کا محرم موجود ہو, اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا کوئی ایسا رشتہ دار جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. اگر عورت کا محرم موجود نہ ہو, عورت کروڑوں کی مالک ہو, اس میں استطاعت ہو, آزادی کی نعمت میسر ہو, عقل ہو, بالغہ ہو, مسلمان ہو, اگر محرم موجود نہ ہو اس پر حج فرض نہیں. اور بات سمجھ لیجیے, کتنی مسلمان عورتیں اور کتنے مسلمان مرد اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں. خاوند بھی موجود ہے, دیگر محارم بھی موجود ہیں, حج کے سفر پر عورت جا رہی ہے, محرم موجود نہیں, بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہے. اسلام میں بہنوئی کے ساتھ سفر کی اجازت نہیں. کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ جا رہی ہے جو رشتہ دار اس کا محرم نہیں ہے. بات سن لیجئے, سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے, وہ عورت جس کا محرم موجود نہیں اس پہ حج فرض ہی نہیں, اور جس کا محرم موجود ہے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے تو اس کا محرم اس کے ساتھ موجود ہو. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يخلون رجل بامرات ولا تسافرن امرات الا ومعها ذو محرم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا اس سے خیر پیدا نہ ہوگی، اس میں خرابی ہے، اس میں بربادی ہے. اگرچہ عورت کہے کہ یہ میرے بھائی جان ہیں اور مرد کہے کہ میری باجی ہے، سب بکواس ہے. اسلام میں ایسے بھائی جان اور ایسی باجی کی کوئی حیثیت نہیں. بھائی وہ ہے جو بھائی ہے، بہن وہ ہے جو بہن ہے. فرمایا کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. اور دوسری بات یہ فرمائی، کوئی عورت اپنے محرم کے ہونے کے بغیر، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی عرض کرتا ہے، امرأتی خرجت حاجتن وقتطبت فی غزوۃ کذا وکذا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہوئی اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے. بات کو ذرا توجہ سے سنیے، میری طرف سے نہیں، ان کی بات ہے جن پر ہم سب کا ایمان ہے. صحابی عرض کرتا ہے، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اور آپ کے ارشاد کے سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجیے کہ وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے. خیر القرون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے زمانے ہیں، ان تمام زمانوں میں اعلی و افضل زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ ہے مدینے والے کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں، حضرات صحابہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلی و افضل. اور خاوند جو اپنی بیوی کے ساتھ شریک سفر نہیں، اس کی عدم شرکت کا سبب کیا ہے؟ جہاد پر جانے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور بات کو ذرا اور وعدے کروں، شاید کہ بات سمجھ میں آ جائے، ہم اپنے گریبان میں بھی منہ ڈالیں. کتنی دفعہ ہم میں سے کتنے احباب اپنی بیگمات کو پاک و ہند جانے سے پہلے بھیج دیتے کہ بچوں کو اسکول میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور خود آ جاتے ہیں، بیگمات بعد میں آتی ہے. شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ اور ہمارا زمانہ کیسا ہے؟ اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ کچھ کہنے اور بتلانے کی ضرورت نہیں. وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا اور اس زمانے کے لوگ کیسے تھے؟ اور خاوند کا اپنے بیوی کے ساتھ سفر پہ نہ جانا، اس کا سبب کیا تھا؟ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اذهب فاحجد مع امراتك. اے ساتھی، تجھے غزوہ پہ جانے کی اجازت نہیں، پلٹ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو. عورت کے حج کے لیے، عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ایک چھٹی شرط یہ ہے کہ جب بھی حج پہ جائے اس کا محرم اس کے ساتھ شریک سفر ہو، خاوند ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی ایسا مرد جس کے ساتھ اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. ایک اور حدیث میں ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم لها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے محرم کے موجود ہوئے بغیر حج نہ کرے، کوئی عورت اپنے محرم کی رفاقت کے بغیر حج نہ کرے. تو بات کا تیسرا حصہ یہ بیان کیا کہ مردوں پر حج کے فرض ہونے کی پانچ شرائط ہیں اور عورتوں پر حج کے فرض ہونے کی چھ شرائط ہیں. بات کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ وہ حج جو اللہ مالک الملک نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فرضیت کو بیان کیا، کیا ہر حج پر جانے والا، سوال یہ ہے، کیا ہر حج پر جانے والا اس کا حج مقبول ہے یا کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اور ان کا حج سوائے اس کے کہ ان کے لیے تھکاوٹ کا سبب بنے، بیماری کا سبب بنے، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں پاتے. اور بات کا یہ حصہ بھی انتہائی زیادہ ضروری اور اہم ہے. بات کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ ہر حج کرنے والا اپنے حج کا اجر و ثواب نہیں پاتا. کتنے ہی حج کرنے والے ایسے ہیں، حج کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مصائب اور مشکلات کو جھیلتے ہیں، لیکن ان کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. تو ہر مسلمان یہ جاننے کی خواہش رکھے گا کہ حج کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہے. تو بات کے چوتھے حصے میں یہی بات اللہ کی توفیق سے بیان کرنی ہے کہ حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہے. حج کی قبولیت کی دو شرطیں، بات موٹی موٹی ہے، بات کا سمجھنا اللہ کی توفیق سے کچھ مشکل نہیں، عمل کرنا اس کی ضرورت ہے. حج کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، پہلی شرط یہ ہے حج کرنے والے کا مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا. یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں الحاج، یہ مقصد نہ ہو ادھر سے حج کر کے آؤں، ادھر سے وزٹنگ کارڈ چھپواؤں الحاج سو اینڈ سو، یہ مقصد نہ ہو. حج پہ جائے مقصود و مطلوب یہ ہو میرے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجیے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا، کس لیے؟ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اس لیے نہ کیا ہو کہ حج کروں گا، احرام باندھ کر دعا مانگنے کی اداکاری کروں گا، تصویر بنائی جائے گی اور اپنے وطن بھیجوں گا، لوگ کہیں دیکھو فلاں حاجی ہے، کتنی بدبختی ہے، کتنی حماقت ہے، کتنی بیوقوفی ہے، اے ظالم اگر اداکاری کرنی ہی تھی تو کیا دعا ہی باقی رہ گئی جس میں تو اداکار بنے؟ اللہ سے ظالم کچھ نہیں مانگ رہا، صرف مقصد یہ ہے ایسی تصویر بن جائے کہ تصویر میں یہ ظاہر ہو کہ یہ ظالم دعا مانگنے کے لیے اداکاری کر رہا ہے. من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، کسی اور کے لیے نہیں، اور اس کے حج میں رفث نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو کس طرح واپس پلٹے گا؟ فرمایا، اپنے حج سے واپس آئے گا تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے اللہ کے لیے حج کیا. اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امر وانا اول المسلمین. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا زندہ ہونا اللہ کے لیے ہے، لا شریک له، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہو، وانا اول المسلمین، اور اللہ کے لیے تابے دار ہونے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں. اور وہ شخص جو اپنے حج کا مقصود و مطلوب ریاکاری بنائے، دکھلاوا بنائے، اس کے لیے اس کے حج میں کوئی اجر و ثواب نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں، انا اغن الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ فرماتے ہیں، میں تمام شرکا سے، تمام پارٹنر سے بے نیاز ہوں. جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کسی کے کوئی محتاج ہے؟ اور ایک اور روایت میں فرمایا، انا منہ بری ہوا للذی عمل لہ، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا فرمایا میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں. اس بات پہ خوب توجہ دیجیے، حج بھی کریں، مصیبت بھی جیویں، خرچہ بھی کریں، اور اللہ ہمارے حج سے بیزار ہوں، اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتا، وقت بھی برباد کیا، پیسے بھی برباد کیے، مصیبت بھی جیوی، اور اللہ اس کے اس عمل سے بیزار ہے. فرمایا انا منہ بری، میں اس کے ایسے عمل سے بیزار ہوں. ہوا للذی عملہ، جس کے لیے اس نے عمل کیا، جائے اس سے اپنے اس عمل کا اجر و ثواب مانگے. اور لوگ جو خود محتاج ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ حج کی قبولیت کے لیے جو دو شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرتے وقت